باب
فرض قضاء الصلاة في مسجد مكة والمدينة. وفي رواية قال حدثنا حفص بن عمر
جہاں سے حضرت فرمائے وہاں سے پڑھ لیجیے جہاں سے حضرت فرما دے وہاں سے پڑھ
لیجیے. نہیں نہیں ٹھیک پڑھ رہا ٹھیک اب اوپر تشریف رکھے ہوں
جی.
قال حدثنا قتادة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت أبا سعيد أربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة وحدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى.
جزاك الله بارك الله في علمكم وعملكم. میں حضرت نیچے نہیں بیٹھ سکتا کرسی پر بیٹھوں
بالکل
نیچے میرے پیر وزن برداشت نہیں کر پاتے.
آپ وہاں شبیر صاحب یہاں آ جائیں.
سفر میں
کم سے کم دو دن راتے میں اسی ادارے میں ٹھہر ہوں، مگر پروگرام میرے ہاتھ میں نہیں تھا، دوستوں نے جس طرح سے پروگرام بنا دیا اس طرح سے بن گیا، اس لیے اولن تو میں وہاں شبیر صاحب سے معذرت خواہ ہوں کہ میں اس ادارے کے لیے جتنا وقت دینا چاہیے تھا مجھے وہ میں نہیں دے سکا، یہ قصور میرا نہیں ہے، مجھے پوچھے بغیر میرے دوستوں نے پروگرام بنا دیا، کہنا یہ ہے کہ دارالعلوم کے مشرب سے، مشرب کہتے ہیں تالاب پر ندی پر پانی لینے کی پینے کی، پہلے اب تو پانی لینے ملے، پہلے تو بکری بن کے پانی پیتے، ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے کھیت سے گزرے، ابو الحیثم ان کا نام ہے، وہ باغ میں پانی سینچائی کر رہے تھے، تو حضور نے ان سے پوچھا ان کان عندک ما ان بات فی شن و الا کرانا، تمہارے پاس میں اگر پرانی مشق میں رات بھر پانی بھرا رہا ہو، رات بھر میں ٹھنڈا ہوتا ہے، اس علاقے میں دن گرم ہو جاتا ہے، رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو اگر رات بھر کسی پرانی مشق میں تمہارے پاس پانی بھرا ہوا ہو ورنہ ہم بکری بن کر پانی پیتے، حضور فرماتے ہیں الا ترعنا، دونوں ہاتھ ٹیکو اور منہ لگا کر گول میں سے پانی پیو، یہ پہلے طریقہ تھا، بس وہی مشرب تھا، پانی پینے کی جگہ تھی، اب لوگ ہاتھ میں لے کر پیتے ہیں، کٹورے میں لے کر پیتے ہیں، گلے میں بھر کر لے جاتے ہیں، بہر مشرب پانی پینے کی جگہ وہی ہے، بس دارالعلوم کے مشرب سے استفادہ کرنا ہے، تو میرے عزیزو اس ادارے سے اور اس ادارے کے اساتذہ سے خوب فائدہ اٹھاؤ، اب دنیا کے چھوٹے چھوٹے ملک اور ان کے بارڈر اور پاسپورٹ اور ویزے ایسی مصیبت کھڑی کر دی ہے برطانیہ نے اور امریکہ نے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پڑھنے نہیں جا سکتا، اس لیے ہم بہت زمانے سے ہر جگہ کہتا ہوں، جب یہاں پہلی مرتبہ میں آیا تھا آج سے 35 سال پہلے، اس وقت یہ مدرسہ زکریا ٹیلے پر ایک مکان تھا، تب میں نے ملک میں لوگوں سے کہا تھا بھائی اپنا چمن خود لگاؤ، اب دوسرے کے باغ میں جا کر پھل کھانے کا تمہیں موقع، حکومت دشمن آنے اسلام نہیں دیں گے، اپنا چمن خود لگاؤ، اللہ کا شکر ہے یہی بات میں برطانیہ میں بھی، برطانیہ میں 30 سال سے جا رہا ہوں، وہاں بھی یہ بات بار بار کہتا رہا، الحمدللہ اس ملک میں یہ ملک خود کفیل ہو گیا ہے، تعلیم دین کے سلسلے میں یہ ملک خود کفیل ہو چکا ہے، اتنے ادارے قائم ہو گئے ہیں کہ اب اگر کہیں حکومتیں پڑھنے کے لیے نہ جانے دیں تو کوئی نقصان نہیں، یہی حال برطانیہ کا ہو گیا ہے کہ اتنے سالوں میں اتنے ادارے وہاں قائم ہو گئے کہ سارا خود برطانیہ خود کفیل ہو گیا، مت دو ویزا، ہم اپنے باپ کا پھل کھائیں گے، اور اب 15 سال سے امریکہ میں بھی یہی کہتا ہوں لوگوں سے کہ بھائی اپنا چمن خود لگاؤ، اپنے درخت کا پھل خود کھاؤ، اب تمہیں دشمنان اسلام دیوبند پڑھنے کے لیے آنے کا ویزا نہیں دیں گے، انڈیا گورنمنٹ کسی ملک کو ویزا نہیں دیتی، ایجوکیشن ویزا نہیں دیتی، کیوں؟ تو بڑے بابا کا اشارہ ہے، ان کا اشارہ ہے اس لیے نہیں دیتی، مگر ابھی امریکہ میں وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی، ایک ادارہ ذرا بڑا تھا بکولوں کا گورنمنٹ نے اکاڑ دیتا ہو، اور ان کو بیچاروں کو ادارہ لے کر کراڈا میں چلا جانا پڑا، تو جو ملک حکومت دنیا میں کہیں مدرسے کو بنت نہیں دینا چاہتی, وہ اپنے ملک میں کیا بنت نہ دے گی. اس لیے امریکہ میں ابھی اب کے میں یہ کہہ کر آیا ہوں کہ دارالعلوم لفظ استعمال مت کرو, مدرسہ اسلامیہ, اسلامک اسکول, اس سے آگے لفظ استعمال ہی مت کرو. سب کو یہ کہہ کر آیا ہوں کہ لفظ دارالعلوم استعمال مت کرو, اسلامی مدرسہ اسلامیہ, اسلامک اسکول, اور سب کام کرو. لیکن بہرحال ابھی وقت لگے گا, مخالف ہوائیں چل رہی ہیں تو تھوڑا عرصہ لگے گا. باقی یہ کام ہر ملک کو کرنا پڑے گا. اپنا چمن خود لگاؤ, اپنے درخت خود بو, جب وہ تناور ہو جائے تو اس کے پھل کھاؤ. دوسری بات, ایک مرتبہ حضرت مولانا سید اسد مدنی قدس صاحب روح کے ساتھ میں اجمیر گیا. ہم راجستھان کے ان دیہاتوں کا دورہ کر رہے تھے جہاں ارتداد پھیلا تھا اور جہاں مسلمان بڑا نام کے مسلمان سب ہندو کے طریقے پر پڑ گئے تھے. ایسے دیہاتوں کا ہم دورہ کر رہے تھے. ایک رات ہمارا قیام اجمیر میں رہا. صبح فجر کی نماز کے بعد میں نے اور مولانا نے ہم دونوں چلے کہ حضرت خواجہ اجمیری قدس صاحب روح کے فاتحہ پڑھ کر آئے, مزار پڑھ فاتحہ پڑھا ہے. تو گھر سے چلتے وقت مولانا نے مجھ سے کہا کوئی کچھ کہے تو بولنا مت. ٹھیک ہے. دروازے میں داخل ہوتے ہی پھول والوں کی دکانیں آئی. وہ کہنے لگے پھول لے جاؤ, پھول لے جاؤ. تو مولانا کہا مولانا مجھے پہلے کہا تھا, ہم نیچے دیکھ کر چلتے رہے. جب آگے بڑھ گئے تو پیچھے سے انہوں نے کہا 24 نمبر 24 نمبر, یعنی وہابی. خیر وہ اندر گئے مزار میں, مزار میں کمرہ ہے, کمرے میں داخل ہوئے. مولانا ایک طرف کھڑے ہو کر کچھ پڑھنے لگے, میں ایک طرف پڑھنے لگا. مجھ سے تو پڑھا ہی نہیں گیا, اس لیے کہ وہاں وہ طوفان بدتمیزی کا, دسیوں آدمی سجدے کیے ہوئے خواجہ دے دے. بعض طواف کر رہے, اندر مجاہد کھڑا ہے, عورتیں بچہ لے کر آتی ہے, وہ جھاڑو اس کے سر پہ بچے کے ماستے جھاڑنا محاورہ ہے, جھاڑنا. وہ جھاڑتے بھی تو وہ جھاڑو مارتا. اب یہ سب طوفان بدتمیز دیکھ کر دیکھتے ذہن حاضر ہی نہیں ہوا. میں تو 5-10 منٹ بھی پڑھ کر خاموش ہو گیا کہ مولانا جب نکلیں گے. خیر مولانا آدھا گھنٹے میں فارغ ہوئے, پھر ہم باہر نکلے. باہر نکل کر میں نے عربی میں مولانا سے کہا کہ ابن تیمیہ کو ایسے ہی احوال سے دو چار ہونا پڑا ہوگا جس کی وجہ سے ان کے قلم میں سختی آ گئی, ان کی تعلیمات میں تشدد آ گیا ہے. تو مولانا نے کہا بلا شد من ذلک. یہ جو پٹی ہے ایران, عراق, شام, ترکی, ترکیہ, یہ پوری پٹی بدا سے آج بھی بھری پڑی. خال خال اہل حق ہیں, علماء ہیں, الحمدللہ, ایسا نہیں کہ خالی ہو گیا ہو, لیکن عام طور پر سب بدا سے بھرے پڑے ہیں. اسی علاقے میں ابن تیمیہ پیدا ہوئے ہیں دمشق میں, اور اسی علاقے بھی خرافات سے انہیں مقابلہ کرنا پڑا ہے. تو میں نے کہا پوچھا کہ شاید ابن تیمیہ کو یہ جو میں نے حالات دیکھے ہیں قبر پر, ایسے حالات سے دو چار ہونا پڑا ہوگا اس لیے ان کے قدم میں سختی آ گئی. تو منع نے فرمایا بلا شد من ذلک. یہ ابن تیمیہ ان کے نقش قدم پر شیخ محمد ابن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ آئے, انہوں نے بھی کام کیا. پھر شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تحریک سے جماعت وجود میں آئی وہابیہ، اور آج جو نجدی ہیں وہ نجدیہ وہابیہ ایک ہی یار، اس وہابی جماعت پر چھاپ ہے ابن تیمیہ. تو جو تشدد علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ میں تھا وہی تشدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ میں تھا، وہی تشدد نجدیہ میں تھا، وہابیہ فرقے میں. ٹھیک انہی اسی انداز پر سلسلہ تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے پڑھنے پڑھانے کا چلا آ رہا تھا، منقطع نہیں ہوا. شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ سے 100 سال پہلے شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوئے ہیں، حضرت مجدد الفیثانی ہوئے ہیں، مگر ان کا سلسلہ منقطع ہو گیا، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری نہیں رہا. لیکن حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ کے زمانے سے جو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہا، جاری ہوا، وہ دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ٹچ ہو گئے، تو وہ سلسلہ نہیں کہ ختم ہوا بلکہ بڑھتا ہے، پھیلتا ہی چلا گیا ساری دنیا میں دارالعلوم دیوبند کی برکت سے. پہلے انفرادی تھا، لوگ پڑھتے پڑھاتے تھے، اب ادارہ قائم ہو گیا، اجتماعی پڑھنا پڑھانا ہو گیا. پھر اس ادارے کی اللہ نے برکت فرمائی، اس میں شاخیں نکلی اور ساری دنیا میں وہ شاخیں پھیل گئی. یہ جو صورتحال ہے تسلسل، اس میں دارالعلوم دیوبند کے قیام تک پورے ہندوستان کی صورتحال وہی تھی جو عراق شام کی جو صورتحال تھی، بدعات فرافات، بدعات فرافات، سارا دیوبند بدعتی کھیل تھا، اور یوپی کی پوری مغربی پٹی شیعوں سے بھری پڑی تھی. ہمارے اکابرین نے حضرت نانوت بھی قدس آسر روحو نے تو تھوڑی سی عمر پائی، اور میدان حضرت کا علم کلام اور حکمت شرعیہ رہا. حضرت کی ساری کتابیں حکمت شرعیہ میں اور علم کلام میں، اور عمر بہت تھوڑی پائی. ان کی وفات کے بعد ان کے جانشین بنے حضرت گنگوہی. حضرت گنگوہی نے سنت اور بدعت کو الگ کیا کہ یہ سنت ہے یہ بدعات ہے، اور حضرت نے اتنی قوت سے یہ کام کیا کہ اپنے پیر کا بھی لحاظ نہیں. ان کے پیر تھے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، انہوں نے ایک رسالہ لکھا فیصلہ ہفت مسئلہ، 7 مسئلوں کا فیصلہ، وہ 7 مسئلے بدعات ہے. حضرت کتنے رسالے میں ان کو سنت ثابت کیا. یہ حضرت مکے میں تھے، اور حضرت کے نام سے حضرت تھامی نے وہ رسالہ لکھا. حضرت تھامی مکے میں گئے ہوئے تھے، کیونکہ وہ ہم وطن تھے تو مکے میں گئے ہوئے 2 سال ٹھہرے تھے. اس زمانے میں یہ وہ رسالہ حضرت تھامی نے لکھا تھا، وہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے نام سے ہندوستان میں چھپا. یہ سب احوال معلوم کیسا رسالہ لکھا جا رہا ہے، 7 بدعات کو دین ثابت کیا جا رہا ہے، اور وہ یہاں چھپنے والا ہے. جب چھپ کر وہ رسالہ آیا تو حضرت گنگوہی نے ایک سبق پڑھا رہے تھے دورے کا، اور ایک طالب علم نے لا کر دیا تو حضرت نے ہاتھ نہیں لگایا، ایک طالب علم سے کہا اسے اٹھا کر کے حمام میں جھونک دے. پہلے سردی کے زمانے میں مسجدوں میں حمام ہوتے تھے، جو پانی گرم ہوتا تھا اسے لوگ وضو کرتے تھے، لکڑی جلتی تھی اس میں، اور حضرت پڑھایا کرتے تھے، مسجد ہی میں پڑھایا کرتے تھے. تو حضرت نے طالب علم سے کہا کہ یہ رسالہ حمام میں جھونک دے. اٹھایا جاتا حمام میں، دادا جل گیا. بڑا طوفان کھڑا کیا ہندوستان کے بدعتیوں نے، کیا حاجی صاحب کی پیر کی توہین کر دی، ان کا رسالہ جلا دیا. یہ بات مکے میں حضرت حاجی صاحب کو پہنچی. تو جب حضرت نے حضرت گنگوہی نے یہ کہا یہ رسالہ حمام میں جھونک دے تو وہ طالب علم لے کر گیا تو باقی طالب علموں سے حضرت نے فرمایا جملہ خاص فرمایا ہم نے حاجی صاحب کے ہاتھ پر بیعت طریقت میں کی ہے شریعت میں نہیں کی. یہ جملہ فرمایا کہ ہم نے حاجی صاحب پر بیعت طریقت میں کی ہے شریعت میں نہیں کی. شریعت ہمارے قرآن و سنت ہے, کوئی پیر نہیں. قرآن و سنت کہے گا اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے. اب رہا یہ کہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے اللہ کے در پر لے جا کر کھڑا کرے, طریقت یہ ہے. طریقت یہ ہے کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے لے چلو اور اللہ کے در پہ کھڑا کر دو کہ یہ ہے در کر پوجا. یہ جو طریقت ہے اس میں ہم نے بیعت کی حاجی صاحب سے کہ ہمیں وہ اللہ تک پہنچائیں, شریعت میں بیعت نہیں کی. اور جب یہ واقعہ حاجی صاحب کو مکے میں پہنچا تو حضرت حاجی صاحب نے کیا فرمایا, مولوی رشید عالم ہے. بس ایک جملہ فرمایا تو مولوی رشید عالم ہے. پھر دو سال کے بعد حضرت تھانوی جب واپس لوٹے, نوجوان تھے بالکل ایسے عمر تھے, تو حاجی صاحب نے خلافت دی حضرت تھانوی کو اور ان کے سر پر امامہ باندھا اور ایک خلافت کی تحریر لکھ کر دی اور فرمایا تمہاری تکمیل نہیں ہوئی, مولوی رشید احمد تمہاری تکمیل کریں. خلافت بھی دے دی, امامہ بھی باندھ دیا, تحریر بھی دے دی. حضرت تھانوی ہندوستان آئے تو گنگو جا کر وہ امامہ بھی حضرت گنگو جی کو دے دیا, وہ تحریر بھی حضرت گنگو جی کو دیا. اور کئی سال تک حضرت گنگو جی کے زیر تربیت رہے اور بعض بدعات کے سلسلے میں مثلا میلاد مروجہ کے سلسلے میں حضرت تھانوی کی رائے تھی کہ سنت ہے. حضرت گنگو جی نے کئی سالوں تک آپس میں خط تو مراجعہ تھی, یہ خط لکھتے تھے وہ جواب دیتے تھے, یہ خط لکھتے تھے وہ جواب دیتے تھے. آخر میں حضرت تھانوی نے بات حضرت گنگوہی کے مان لی. ایسے ہی دوسرے مسائل میں بھی ان کی تربیت کی اور بالکل سنت پر مستقیم کر دیا حضرت تھانوی کو. تب حضرت گنگوہی نے وہی امامہ بیعی نہیں رکھا تھا, وہ حضرت تھانوی کے سر پہ رکھا اور وہی تحریر جو حضرت حاجی صاحب نے کی تھی اس پر صرف اتنا لکھا رشید احمد, یہ لکھ کر وہ تحریر دی. پس سنت اور بدعت کو جدا جدا کرنے میں عظیم کارنامہ حضرت گنگوہی کا ہے اور اس کارنامے کی تکمیل حضرت خامنی نے کی. جب یہ دارالعلوم دیوبند قائم ہونے کے بعد میں یہ عمل شروع ہوا, کیا عمل, احیاء سنت, سنت کو زندہ کرو اور امحاء بدعت, بدعت کو مٹاؤ, بدعت کو مٹاؤ سنت کو زندہ کرو. یہ جب تحریک شروع ہوئی تو لیبل لگا دیوبندیوں پر وہابی, ادھر محمد ابن عبد الوہاب کا زمانہ تھا, ادھر حضرت گنگوہی حضرت ناموتوی کا زمانہ تھا. جو کام انہوں نے وہاں کیا بدعات کی مخالفت وہی کام یہ حضرات نے شروع کیا, تو وہی لیبل ان پر بدعتیوں نے لگایا, ہم نے نہیں لگایا. ہم وہابی نہیں, ہم تو دیوبندی ہیں اور دیوبندی بھی نہیں ہیں, ہم تو سنا اور جماعت مسلمان ہیں. مگر دشمن بدنام کرنے کے لیے, اور یہ جو 24 نمبر ہے یہ وہابی کا عدد ہے, ابجد اول ہستی سے جو عدد نکلتے ہیں اس سے وہابی کا عدد 24 ہے. جیسے اس زمانے میں جہاد کو بدنام کرنے کے لیے دشمنان اسلام نے ایک دو لفظ چلائے, فنڈامینٹل ٹیرورسٹ, یہ ہمارے لیے دشمنان اسلام نے چلا ہے فنڈامنٹل ٹیرورسٹ، یا جیسے آج کل داعش کے لیے عربوں نے یہ لفظ چلا، یہ خوارج ہے، یہ خوارج ہے، یہ خوارج ہے، لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے میڈیا میں یہ سب یہی ہوتا ہے، جس کو بدنام کرنا چاہو بدنام کر دو، جس کو ابھارنا چاہو ابھار لو. تو دیوبند پر وہابیت کا لیبل کیوں لگا یہ میں سمجھا رہا ہوں. اب اس کے بعد سمجھو کہ کام بے شک ابن تیمیہ اور عبد الوہاب نجدی نے جو کام کیا تھا، یعنی بدعات کو مٹاؤ سنت کو زندہ کرو، وہی کام علماء دیوبند نے کیا ہے، بدعات کو مٹاؤ سنت کو زندہ کرو. مگر ان کے اور ہمارے اقابل کے مزاج میں فرق تھا، ان کے مزاج میں تشدد تھا، ہمارے اقابل کے مزاج میں اعتدال تھا. انہوں نے تشدد کی بنیاد پر یہ کہا کہ اولیاء کی قبور پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جانا بھی حرام، کسی بھی بزرگ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آپ لمبا سفر کر کے نہیں جا سکتے، حرام ہے. حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ قبر اطہر پر، قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر درود و سلام عرض کرنے کی نیت سے بھی لمبا سفر کر کے جانا حرام ہے. وہ کہتے ہیں تین مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہو لمبا سفر کر کے، قبر اطہر پر سلام پڑھنے کے لیے نہیں. اگر تمہیں مدینہ قبر اطہر پر سلام پڑھنے کے لیے جانا ہے تو ہلا کرو. ہنفیوں والے ہلے جس کو وہ لوگ نہیں مانتے لیکن ضرورت پڑتی ہے سب مانتے، ہلا کرو، نیت کرو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے، اور جا کر پہلے مسجد نبوی میں تحیت المسجد پڑھو، اب جا کر سلام عرض کرو تو جائیے. یہ ہلا کیا انہوں نے، حنفیوں کے ہلے کے امام بخاری بڑے سخت مخالف ہے، مگر ضرورت پڑتی ہے تو ان کو بھی ہلے کرنے پڑتے ہیں. اپنے اقابل نے کام وہی کیا جو انہوں نے کیا، کیونکہ اپنے اقابل کے ساتھ میں اعتدال تھا، انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں بگڑا. اس مسئلے کی وجہ سے ہمارے کام کو نقصان پہنچے گا پہنچے گا، مگر مسئلہ نہیں بگاڑا. اپنے اقابل نے کہا آپ کسی بھی نیک بندے کی قبر پر زیارت کے لیے فاتحہ کے لیے لمبا سفر کر کے جانا چاہیں جائیے، اور قبر اطہر پر صلاۃ و سلام عرض کرنے کے لیے لمبے سفر سے امریکہ سے آپ جائیں تو وہ اعظم قربات ہے، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. اب ہمارے بزرگوں کا یہ فتویٰ ہے، اس فتوے سے نقصان ہمارے تحریک کو پہنچے، کیونکہ عوام اجمیر جائیں گے، کلیئر جائیں گے، سالار مسعود غازی کی قبر پر جائیں گے، پتہ نہیں کہاں کہاں جائیں گے. وہ جائز ہے تو جائز تو ہے، وہ جائز سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے. ہمارا جو فتویٰ ہے جائز ہے، وہ جائز سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، اور ہمارے کاغذ کو، ہمارے مشن کو، ہماری تحریک کو نقصان پڑے پہنچے گا. ہم جو جوش کر رہے ہیں اس میں روڑا رکھنا پڑے گا، پڑے گا پڑے. مسئلہ جو ہے یہ ہے، یہ اقابل نے دیوبند کے مزاج میں اور ان کی تعلیمات میں اعتدال کی ایک مثال ہے. اب آگے بڑھو، ابن تیمیہ نے اور اس کے ان کے بعد کے لوگوں نے جو قبور اولیاء پر سفر کر کے جانے کو حرام کہا، حتیٰ کہ قبر اطہر پر بھی سفر کر کے جانے کو حرام کہا، تو ان کے ماننے والے کہاں تک پہنچے؟ میں نے خود ایک عرب سے مسجد نبوی میں جو اصل مسجد ہے اس کے بعد ایک پیسیج ہے کھلی جگہ ہے, وہاں کھڑے ہو کر اشارہ کر کے کہتے ہوئے سنا ہادا ہوا سنم الاکبر. تو ادھر نہ کرد پسر تمام کنر, ان کے بڑے تو شاید یہ لفظ نہ کہیں لیکن ان کے ماننے والے یہاں تک پہنچ گئے. بہرحال آگے بڑھو, ابن تیمیہ وغیرہ کی دلیل کیا تھی جس سے وہ حرام کہتے تھے سفر کو؟ ان کی دلیل یہ حدیث ہے کہ لا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد, لمبا سفر کر کے اونٹ پر مضبوط کجاوا باندھ کر اونٹ پر تالاب پر لے جانا ہے پانی پینے کے لیے, جنگل میں لے جانا ہے چارہ لانے کے لیے, تو کاٹھی نہیں باندھ جاتے, ویسے ہی بیٹھ جاتے, دھوپ پکڑ کے بیٹھ جاتے. اور اگر 5-25 کلومیٹر تک جانا ہے تو پھر کجاوا باندھتے, لیکن بہت کس کر نہیں باندھتے. اگر 100 کلومیٹر جانا ہے تو پھر کجاوا کو بہت کس کر باندھتے تھے تاکہ وہ لکڑی کا کجاوا ہلے نہ, وہ ہلے گا تو پیٹ زخمی ہو. تو لا تشد الرحال کا مطلب لمبا سفر نہ کیا جائے, کجاوے کس کر نہ باندھے جائیں, یعنی لمبا سفر نہ کیا جائے مگر تین مسجدوں کی طرف, مسجد حرام, مسجد نبوی اور بیت المقدس کی مسجد. وہ یہ کہتے تھے, ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ الا حرف استثناء ہے اور مستثنا منہ مذکور نہیں, تو استثناء منقطع ہے. اس مستثنا منہ مذکور ہو تو استثناء متصل ہے, اور مستثنا منہ مذکور نہ ہو تو استثناء منقطع ہے. بس استثناء منقطع میں جہاں مستثنا منہ مذکور نہیں ہوتا وہاں بھی مستثنا منہ تو چاہیے, مستثنا منہ کے بغیر استثناء کیسے ہوگا؟ بس وہاں مستثنا منہ مقدر مانا جائے. اور نحو کا قاعدہ ہے کہ استثناء منقطع میں مستثنا منہ عام پوشیدہ مانا جاتا ہے. بس اب پوشیدہ مانو لا تشد الرحال الى مقام ما الا الى ثلاثۃ مساجد. اب جب مستثنا منہ الى مقام ما مان لیا تو قبور اولیاء بھی اس میں آ گئی, قبر اطہر کا سفر بھی آ گیا, اور استثناء صرف تین مسجدوں پر. یہ ان کی دلیل تھی. یہ حدیث اعلی درجے کی حدیث ہے, اور ابن تیمیہ کی یہی دلیل تھی. اسی حدیث سے انہوں نے قبور اولیاء اور قبر اطہر کے سفر کو حرام کہا. ہمارے اکابر نے کہا کہ یہ قاعدہ بالکل صحیح ہے کہ استثناء منقطع میں مستثنا منہ عام پوشیدہ مانا جاتا ہے, لیکن عام حاجی بہلول کے پجامے جتنا عام نہیں. ایک بزرگ تھے, دیکھو یہ طلبا اردو سمجھتے ہیں, دلیل کہاں سے رہے. بنگلہ دیش میں میں جاتا ہوں, تفریح اردو میں کرتا ہوں, میں کہتا ہوں تمہارے طلبا اردو نہیں سمجھتے. نہیں سمجھتے. میں جب کوئی ہنسنے کی بات کہتا ہوں تو سب انگلش. لا الہ الا اللہ. حاجی بہلول ایک بزرگ گزرے ہیں مزدور, وہ صرف پاجامہ پہنتے تھے, کرتا نہیں پہنتے. تو پاجامہ اوپر سے تو ازار بم بند ہوتا ہی ہے, آئیں سے بھی باندھ دیتے تھے نیچے سے اور پھر نکلتے تھے. نہیں بزرگ تھے, آدھے پاگل لوگ ان کے عقیدت مند تھے. کسی نے کہا حاجی جی لو, کیلے دیے اس نے, لنگی یوں ناڑا یوں کر کے ڈاک دیے. کسی نے کہا حاجی جی لو, اس نے پیسے دیے, وہ بھی یوں کر کے ڈال دیے. کسی نے کہا حاجی جی لو, اس نے روٹی کی رو بھی بس روٹی کی. کسی نے کہا حاجی جی لو, اس نے دال دی وہ بھی روٹی. تو حاجی بہلول کا پاجامہ جتنا عام اتنا مستثنا من کو عام نہیں ہوتا ہے. قواعد کلیہ جو ہے یہ اکا زطل انیام ہے, اندھے کی لاٹھی. عین چھوٹا کا اکا زطل انیام, اندھوں کی لاٹھی ہوتے ہیں قواعد. ان کے اندھا جو لاٹھی لے کر کھٹ کھٹ چلتا ہے تو صحیح جگہ پر بھی لاٹھی پڑ سکتی ہے اور نالی پہ بھی پڑ سکتی ہے. تو قواعد کلیہ کے اجرا میں غلطی ہو جاتی ہے تو کوئی نئی بات نہیں. ہمارے اکابر نے کہا کہ مستثنا منہ عام ہے استثنا کی جینس سے. اب کیا عبادت ہوئی؟ لا تشد الرحال الى مسجد ما الا الى ثلاثه مساجد. مستثنا منہ استثنا کی جینس سے عام ہے. دلیل نقلی دلیل تو یہ ہے کہ یہی حدیث مسند احمد میں, وہاں مستثنا منہ مذکور ہے. پر جہاں معذوق ہے وہاں بھی اسی طرح کا تو مانیں گے. مسند احمد میں یہ حدیث ہے, لا ينبغي للمطيع ان تشد رحاله الى مسجد يصلي فيه الا الى ثلاثه مساجد. سواری کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس پر مضبوط کجاوے کسے جائیں اور کس کر کے کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا جائے. مگر تین مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آپ لمبا سفر کر کے جا سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تو جب مسند احمد کی روایت میں مستثنا منہ مذکور ہے, دیکھو انڈیا میں, ہندوستان میں, دہلی کی جامع مسجد میں آخری جمعہ پڑھنے کے فرضی فضائل بہت ہے. فرضی فضائل رمضان کا آخری جمعہ پڑھنے کے لیے پورے ہندوستان سے لوگ سفر کرتے جامع مسجد میں آخری جمعہ پڑھنے آتے رمضان میں. اور بدھ کے دن اندر کی جگہ فل ہو جاتی ہے, اندر نہیں گھس سکتے. اس کی نفی ہے کہ دنیا کی سب مسجدیں سوا سوا ہیں. کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کر کے جاؤ, اس کی اجازت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ ضرورت ہے. اور یہ تین مسجدیں نبیوں کی قائم کی ہوئی ہیں اور لمبے عرصے تک نبیوں نے ان میں نمازیں پڑھی ہیں, اس لیے ان کی فضیلت بھی بڑھ گئی ہے, ان کا ثواب بھی بڑھ گیا. مکہ مکرمہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا, اور یہ جو کعبہ ہے یہی مسجد حرام ہے. قرآن میں جو ہے فولو وجوہکم شطر المسجد الحرام, اس کعبہ کی طرف منہ کرنا. تو در حقیقت جو یہ کعبہ ہے یہی المسجد الحرام ہے. لیکن پھر قریش نے اجارہ داری قائم کی, اندر گھسنے کے لیے رشوتیں لے گئے, تو لوگوں نے باہر متا اپنے نماز پڑھنا شروع کیے. پھر گورنمنٹوں نے اور مسجد بنا دی, اب سب کو مسجد حرام کہنے لگے. ورنہ حقیقت میں مسجد حرام ایک کعبہ شریف, اور یہ مسجد حرام تعمیر کی ابراہیم علیہ السلام نے. مسجد نبوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی ہے, 10 سال میں نمازیں پڑھی ہیں. بنی بیت المقدس ابراہیم علیہ السلام نے بنا رکھی, پھر اس کی تعمیر کی تکمیل کی ہے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے. اور تمام بنی اسرائیل کا وہ قبلہ تھا, وہاں انہوں نے نمازیں پڑھی. اب چوتھی مسجد رہے گی مسجد قبا, اس کو قائم حضور نے کی, اور ہر ہفتے حضور تشریف لے جا کر 2 نفلے پڑھتے تھے. اس لیے چوتھے نمبر پر ان کی فضیلت ہے, قبا میں مسجد قبا میں نماز پڑھنے کی چوتھے نمبر پر فضیلت ہے. لیکن ان تین مسجدوں کے سیریز میں اس کو نہیں لیا. کیونکہ یہ نبیوں کی قائم کیے ہیں اور لمبے عرصے تک انبیاء نے انہیں نماز پڑھی. دنیا میں ایسی قوا کے علاوہ اور کون مسجد ہے؟ جب کوئی نہیں ہے تو لمبا سفر کر کے دہلی کی جامع مسجد میں جمعۃ الاضحیٰ پڑھنے کیوں جا رہے ہیں؟ اپنے گاؤں کے مسجد میں پڑھ. تو مستثنا منہ مسجدیں ہیں. لا ينبغي للمطيع ان تشد رحاله الى مسجد يصلي فيه الا الى ثلاث مساجد. عقلی دلیل یہ ہے کہ تجارت کے لیے لمبا سفر کر کے جا سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. نوکری کے لیے لمبا سفر کر کے جا سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. کسی کی زیارت ملاقات کے لیے لمبا سفر کر کے جا سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. یہ دنیا میں بہت سارے مقاصد ہیں. تو جب سب کے لیے جا سکتے ہیں اور تم نے مستثنا میں نہیں ہو تو عام پوشی روانہ تھا الا مکان نما پوشی روانہ تھا غرض نہیں کی. تو مستثنا میں نہیں ہو تو تم نے عام پوشی روانہ تھا, یہ سب جائز کیسے ہو گئے؟ ان سب سفروں کو ابن تیمیہ جائز کہتے ہیں. تو سوال ہے کہ تم نے مستثنا مینو عام پوشیدہ بانا ہے تو یہ سب جائز کیسے ہو گئے؟ جواب ندارت ہے. اصل صحیح بات یہ ہے کہ مستثنا مینو انہوں نے جو عام پوشیدہ بان کر اولیاء کے قبور اور قبر اطہر کی زیارت کے لیے سفر کو حرام کیا وہ تشدد تھا ان کا. کیوں؟ اگر جائز کہیں گے تو لوگ قبروں پر جائیں گے تو ان کی تحریک کو نقصان پہنچے گا, مشن کو نقصان پہنچے گا. اپنے بزرگوں کے مزاج میں اور تعلیمات میں اعتدال, انہوں نے مسئلہ نہیں بگاڑا. جو حدیث شریف سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہی مسئلہ رکھا, اور اس مسئلے اور فتوے کی وجہ سے ہمارے کام کو نقصان پہنچے گا تو پہنچے گا. کیوں؟ دیکھو ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں, دین کے ٹھیکیدار اللہ ہے. ہم دین کے ورکر ہیں, خادم ہیں. ہم دین کا کام کر رہے ہیں, سنتوں کو زندہ کرنے کی محنت کر رہے ہیں, بدعتوں کو مٹانے کی محنت کر رہے ہیں. اب بدعتیں مٹیں گی نہیں مٹیں گی, سنتیں زندہ ہوں گی نہیں ہوں گی, ٹھیکیدار جانے. ہم تو ورکر ہیں, ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں. بس اگر کسی فتوے سے ہمارے کام کو نقصان پہنچتا ہے تو پہنچنے تو مسئلہ نہیں بگڑ. امام بخاری علیہ الرحمۃ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, وہ حدیث پر ایسا باپ ٹانگ دیتے ہیں کہ حدیث کے صحیح مقوم تک ذہن پہنچتے ہیں. باب الفضل فی الصلاۃ فی مسجد مکہ والمدینہ. ابن تیمیہ کے بعد کئی گاؤں خرد ہوئی. کہا یہ حدیث تو مسجد نبوی اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں. سفر جائز ہے ناجائز ہے اس سے کیا بحث ہے؟ سفر کا ہے کا مسجد کا نہیں. اب پورے اولیاء کا قبر اطہر کا سفر جائز ہے ناجائز ہے اس سے حدیث کو کیا بحث ہے؟ حدیث تو مکہ اور مدینہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت میں واضح ہوئی. اپنے بزرگوں نے بھی یہی بات سمجھی. یہ پہلی بات تھی جو کتاب سے متعلق میں نے عرض کی. اللہ تعالیٰ اس سال دورے کے طلبہ میں اور آئندہ جو لوگ پڑھیں گے اس ادارے میں اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت پیدا کرنا ہے. پھر ایک مسئلہ اجازت کا رہتا ہے. طلبا یہ کہتے ہیں, ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند کی بات کہتا ہوں, جب میں کتاب ختم کراتا ہوں دعا کا وقت آتا تو ایک پرچہ آتا ہے حضرت حدیث کی اجازت دیجیے, تو میں ان سے کہتا ہوں میں نے سال بھر تبلہ بجایا. یہ جو تصدی اقرا ہے پڑھانے کے در پہ ہونا, کلاس لگی استاد صاحب مطالعہ کر کے آئے پڑھائے, یہی اجازت ہوتی. اس کے علاوہ کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. بس آپ کے اساتذہ جو سال بھر آپ کو پڑھا رہے ہیں یہی اجازت ہے, مگر اجازت تین شرطوں کے ساتھ. اس کو سمجھو اچھی طرح. سب سے پہلے جب ہم کسی کو اجازت دیتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ وجیز بشروط المعتبرۃ عند ارباب الفن, تو محدثین کے نزدیک اجازت کے اجازت اس وقت صحیح ہوتی ہے جب تین شرطیں پائی جائیں. پہلی شرط جس کو ہم اجازت دے رہے ہیں وہ اہل السنہ والجماعت کے عقائد پر. اگر کسی گمراہ فرقے کے عقائد پر ہے اس کو ہم اجازت دیں گے تو ابھی اجازت نہیں ہوگی. الحمدللہ چھوٹے مدرسوں میں تو اساتذہ طلبہ کو جانتے ہیں کہ کس عقائد پر ہے. آپ کے دارالعلوم دیوبند میں 1150 دورے میں طلبہ ہے, وہاں پہچاننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگرچہ فارم میں تمام شرائط لکھے ہیں لیکن جھوٹ بولنا تو انسان کی قدیمی عادت. تو قادیانی بھی آ کر دورے میں داخلہ لے لیتے ہیں, غیر مقلد تو آتے ہی ہیں, مودودی بھی آتے ہیں. کیسے پہچانے کے بعد وہ تو لکھا نہیں ہے. اب وہ جا کر قاسمی اپنے نام کے ساتھ لکھے ہیں. اب دنیا سے کہے گئے کہ دیوبند کا پڑھا ہوا قادیانی بن گیا, دیوبند کا پڑھا ہوا مودودی بن گیا, دیوبند کا پڑھا ہوا غیر مقلد بن گیا. تو میرے بھائیو در حقیقت نمازی جوتے چوراتے نہیں, چور جوتے چورانے کے لیے نماز پڑھنے آتے ہیں. بڑا نمازی جوتے چورائے اور پھر مسجد میں جوتے کیوں چوری ہو جاتے ہیں؟ چور جوتے چورانے کے لیے نماز پڑھنے آتے ہیں. تو دارالعلوم کا فارغ قادیانی نہیں ہو سکتا ہے, مودودی نہیں ہو سکتا ہے, غیر مقلد نہیں ہو سکتا ہے. وہ پہلے سے آپ سے اس کے جا کر داخلہ لیتے ہیں, اپنے آپ کو اہل سنہ اور جماعت کا ظاہر کرتے ہیں, پڑھتے چلے جاتے ہیں. اور یہ جو قاسمی نسبت ہے وہ بھی امر مستحدث ہے, نئی نسبت چلی ہے. ہمارے پرانے اکابر نے کسی کے نام کے ساتھ قاسمی نہیں کر. اس قاسمی کی کا بیک گراؤنڈ پس منظر کیا ہے میں بتاؤں. حضرت حکیم الاسلام مولانا محمد طیب صاحب قدس سرہ روح نے اپنے نام کے ساتھ قاسمی لکھنا شروع کیا, محمد طیب قاسمی, اور وہ بالکل صحیح لکھا تھا. وہ حضرت مولانا قاسم صاحب کے پوتے تھے, لکھنے کا حق ہے. جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو حضرت مولانا سالم صاحب دامت برکاتہ نے بھی محمد سالم قاسمی لکھنا شروع کیا. ان کو بھی حق ہے, وہ پڑھ پوتے ہیں. تو لوگوں نے دارالعلوم کے فضلاء نے بھی لکھنا شروع کر دیا قاسمی قاسمی قاسمی. ارے بھائی حضرت نانوتوی کے تم اولاد ہو اور کیا جس تمہارے مادر علمی کا نام قاسم العلوم ہے, تمہارے مادر علما کا نام تو دارالعلوم ہے. مگر چل پڑی نسبت. اب قاسمی کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ, باقی یہ نسبت مستحدث ہے اور یوں شروع ہوئی ہے. آج بھی بڑے لوگ اپنے نام کے ساتھ قاسمی نہیں لکھتے, کیونکہ یہ ہم حضرت قاسم نانوتوی کے اولاد میں تو ہیں نہیں, اور ہم ہمارے مادر علمی کا نام قاسم العلوم نہیں ہے, جو قاسمی ہم کیسے لکھ رہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ پہلی شرط اہل السنہ والجماعت عقائد پر ہونا ہے, اس کے بغیر ہم اجازت دیں گے تو ابھی اجازت نہیں ہو. دوسری شرط فہم حدیث, حدیث اس نے سمجھی ہے تو اجازت دینے سے اجازت ہوگی. اگر حدیث سمجھی ہی نہیں, دیکھو دارالعلوم دیوبند کے فضلاء ان کو جب سند دیتے ہیں تو حدیث کی اجازت نہیں دیتے. سند کا بڑا حصہ تو چھپا ہوا, بیچ بیچ میں خالی جگہ ہوتی ہے, وہاں نام وام لکھتے ہیں, اور نیچے لکھا الکتب المقروءہ, پڑھی ہوئی کتابیں, بخاری مسلم جتنی بھی کتابیں پڑھی سب کا نام لکھتے ہیں. حدیث روایت کرنے کی اجازت نہیں دیتے, کیونکہ اس کے لیے دوسری شرط ہے فہم حدیث, حدیث سمجھنا. کون سمجھا کون نہیں سمجھا کیا پتا چلے. ہمارے فضلاء کہیں فارغ ہونے کے بعد کسی مدرسے میں پڑھانے لگتے ہیں,
ہمارے تعلقات ہوتے ہیں وہ آتے ہیں تو اجازت مانگتے ہیں اجازت حدیث کی اجازت دو تو میں ان سے کہتا ہوں 20 سال حدیث پڑھاؤ اور پھر آؤ پھر میں تمہارا امتحان لوں گا کہ تم حدیث سے سمجھے ہو یا نہیں سمجھے اگر کامیاب ہو جاؤ گے تو اجازت دوں گا اور دیتا ہوں اس طرح سے ہمارے مولانا عبد الرؤف غزنوی زی رمجدہم لمبے عرصے سے حدیث پڑھا رہے ہیں میں ان کو باقاعدہ لکھ کر اجازت دی اور دوسرے لوگوں کو بھی میں دیتا ہوں لیکن کب جب مجھے اطمینان ہو جائے کہ حدیث پڑھاتے پڑھاتے حدیثیں سمجھ گئے ہیں تب اجازت دیتا ہوں فاہم حدیث کے اجازت حدیث کے لیے فاہم حدیث شرط ہے فارغ ہوتے ہی اجازت نہیں رہے گی بعض طلب فارغ ہوتے ہی حدیثیں سمجھتے ذہین طالب علم ہوتے ہیں لیکن سب تو نہیں سمجھتے ان کو تو 20 سال حدیث پڑھائیں گے تب حدیثیں سمجھ میں آئیں گی تیسری شرط تثبت جب میں تمہیں اجازت دوں اور تم آگے حدیث روایت کرو چاہے سبق میں روایت کرو چاہے وعظ میں روایت کرو تو مضبوطی کے ساتھ حدیث روایت کرو نہ کمی کرو نہ زیادتی کرو یہ شرط ہے اور اسی لیے حدیث کے متون یاد کرنے پڑتے حفظ کرنے پڑتے حدیث حفظ کرنی پڑتی مجھے معلوم ہوا کہ اس ادارے میں احادیث شریفہ زبانی یاد کرنے کا معمول ہے اور مختلف درجات میں مختلف حدیثیں یاد کراتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی اس سے ہمارے دارالعلوم دیوبند میں اس کی کمی ہے اگرچہ میں نے 3 رسالے محفوظات کے نام سے لکھے ہیں حدیثیں یاد کرانے کے لیے مگر رواج نہیں اور میں خود دوہرے میں جب سبق پڑھانے کے لیے جا کر بیٹھتا ہوں تو روزانہ ایک حدیث 3 مرتبہ تمام طلبہ سے پڑھواتا ہوں پہلے دن 3 مرتبہ دوسرے دن 2 مرتبہ تیسرے دن 1 مرتبہ پھر چھوڑ دیتا ہوں پھر طلبہ اللہ کے حوالے وہ یاد کریں نہ کریں اور نہیں کرتے اللہ ماشاء اللہ بات طلبہ ہیں بے وقوف باقی نہیں کرتے لیکن اگر مدرسے کی طرف سے نظام ہو اس کا امتحان ہو چنا جائے تو خواہی نہ خواہی کرنا پڑے یہاں اس کا نظام ہے اور بہت اچھا مجھے خوشی ہوئی اس سے تو متن یاد ہے تو آگے جب روایت کرے گا تو تثبت کے ساتھ روایت کرے گا متن پڑھے گا ترجمہ کرے گا مطلب بیان کرے گا اور اگر متن یاد نہیں ہے مضمون یاد ہے تو وعظ میں اناپ شناپ حدیث بیان کرے گا یا تو گھٹا دے گا یا بڑھا دے گا اس طرح سے حدیث روایت کرنا جائز نہیں وعظ میں بھی جائز نہیں درد میں بھی جائز نہیں تو تیسری شرط یہ ہے لہذا میرے عزیز ہو یہ شرطیں تم اپنے اندر پیدا کرو تو تمہارے اساتذہ کا تمہیں پڑھانا یہی اجازت ہے اور سند مصنفین کتب سے حضور تک سند پر تو سارا مدار ہے حدیث کے صحت و ذوق کا لیکن مصنفین کتب سے ہم تک سند برکت کے لیے اور شاید کسی کو یاد ہو آپ کے شیخ الحدیث مولانا رضا صاحب کو شاید یاد ہو بخاری کی سند مجھے تو یاد نہیں میں تو کئی سال سے بخاری پڑھا رہا ہوں لیکن اگر آپ مجھے کہیں تو میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب تک حدیث میں بھی یاد ہے اس سے آگے مجھے بھی یاد نہیں کیوں یاد نہیں اس لیے یاد نہیں کہ اس کو مدار ہی نہیں یہ تو برکت کے لیے یہ ایک بات تھی جو میں نے عرض کر لی اس حدیث شریف کے تعلق سے جو پڑھی گئی دوسری بات میں نے 5 آیتیں پڑھی ہیں جو قرآن کریم کی پہلی وحی اس کا مخاطب امی انگوٹھا چھاپ دستخط بھی نہیں کر سکتے سگنیچر بھی نہیں کر سکتے انگوٹھا لگاتے ہیں اس کو انگوٹھا چھاپ کہتے ہیں عرب کے لوگ امی مخاطب ہیں اور جب ایسے لوگوں سے خطاب کیا جائے تو اہم بات پہلے بتائی جاتی تو قرآن کی جو پہلی وحی ہے اس میں اہم بات ان کو بتائی گئی تو پہلی وحی جو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی تو پہلی وحی میں سب سے اہم بات سب سے پہلے بتائی جائے گی. تو پہلی وحی یہی پانچ آیتیں ہیں اور مخاطب امیوں کو بنایا ہے, لہذا ان کے لیے سب سے اہم یہی باتیں ہیں. پھر پہلی وحی کا پہلا کلمہ, اس کی بھی ایک اہمیت ہوگی. پہلا کلمہ کیا ہے؟ اقرا, پڑھ. اس سے پڑھنے کی اہمیت نکلی, پڑھ. پس سنو میرے عزیزو, پڑھنے سے علم آئے گا, مدرسے میں پڑھنے سے علم نہیں آئے گا. پڑھنے سے علم آئے, مدرسے میں پڑھنے سے علم نہیں آئے. قرآن میں پہلا لفظ ہے اقرا, پڑھ. آج کل مدرسوں میں پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں, بہت بڑی تعداد نہیں ہوتی, اور زیادہ تر مدرسے میں پڑھنے والوں کی ہوتی. مدرسے میں کیوں پڑھے ہیں, گھر کیوں نہیں رہتے؟ ان کے ابا چاہتے ہیں بیٹا مولوی بن جائے تو آدھی جنت مجھے مل جائے. تو بیٹے کو ہانک دیا, چل دان تم دکریا میں نہ پڑھ لے مولوی بن. اب جب تک یہ مولوی نہیں بنے گا ابا گھر نہیں ٹھہرنے دے. اب اس کو مدرسے میں ہے, اس کو پڑھنا وڑھنا کچھ نہیں, بننا کچھ بننا نہیں ہے. تو وہ سات سال پڑھا رہتا ہے, پھر سند ابا کو دکھا دی تو ابا مطمئن ہو گیا. بس فوراً سند کو بکسے میں رکھے گا, کمپیوٹر سیکھے گا, انگریزی سیکھے گا, ہمارے ملکوں میں انگریزی سیکھے گا. ارے تجھے سات سال جو کیا تھا وہ تو ابا کے لیے کیا تھا, اپنے لیے تو اب شروع کر رہا ہے. اب کمپیوٹر سیکھے گا, انگریزی سیکھے گا, دنیا میں چار پیسے کمانے کی راہیں ڈھونڈے گا. اور سات آٹھ سال جو دارالعلوم دیوبند میں پڑھا رہا وہ تو ابا کے لیے پڑھا رہا. تو میرے عزیزو, پڑھنے سے علم نہیں آتا, پڑھنے سے علم آتا ہے پہلا کلمہ اقرا ہے. کہ ہم تو مدرسے میں پڑھتے ہیں, امتحان دیتے ہیں, پاس ہوتے ہیں. کیا پڑھتے ہو؟ تمہاری سب کتابیں وہاں رکھی ہیں, تمہارے کمرے میں نہیں ہے. کب پڑھتے ہو؟ میں صبح فجر کی نماز میں آیا تو سب کی کتابیں میں نے وہاں دی. اور یہ آفت ہمارے دارالعلوم دیوبند میں بھی آ گئی, تمام درجوں میں طلبا کی کتابیں درجہ نہیں پڑھی, کمرے میں کوئی نہیں لے جاتا. تو کب پڑھتے ہو؟ کہ جب ہمارا نگران کھڑا ہوتا ہے تب ہم پڑھتے ہیں. یہ پڑھنا نہیں, یہ تو ہلنا ہے. جب نگران صاحب کرسی پر بیٹھے ہو, ہمارے طلبا کتاب کھول کر کے پڑھ رہے ہو, پڑھ نہیں رہے, ہل رہے. اس کا نام میرے بھائی پڑھنا نہیں. ہم جب طالب علم تھے, یہ آپ کے اساتذہ ہیں, ان سے پوچھو. ہمارا سب کا ایک ہی زمانہ پڑھنے کا ہے. مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی کتاب بند کر کے کھانا کھایا. ہمارے زمانے میں مطبخ سے کھانا ملتا تھا, اب بھی مطبخ سے طلبا کو کمرے میں کھانا ملتا ہے. یہاں کیا طریقہ مجھے نہیں معلوم. تو مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ میں نے کتاب بند کر کے کھانا کھایا. کھا بھی رہا ہوں اور پڑھ بھی رہا ہوں. مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ میں نے چلتے ہوئے کتاب بند کر کے بغل میں دبا کر چلا ہوں. ہمیشہ کتاب کھول کر پڑھتے ہوئے چلتا تھا. میرے ساتھی بہت سمجھاتے تھے کہ چلتے ہوئے مت پڑھو, ٹکرا جاؤ گے کسی. کہتے ہیں خلیل نحوی چلتے ہوئے بھی پڑھتے 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 جامع مسجد کے ستون سے ٹکرا گئے اور اسی سے ان کی موت ہوئی. تو یہ خطرناک ہے. لیکن جب شوق پیدا ہو جاتا ہے کسی چیز کا تو پھر سب خطرے لاشے ہو جاتے ہیں. مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ میں کتاب کے بغیر مسجد میں نماز پڑھنے گیا ہوں. کتاب لے کر ہی مسجد میں جاتے تھے, سنتیں پڑھی. ابھی پانچ سات منٹ باقی ہے, گھڑی وڑی ہاتھ میں ہوتی نہیں تھی اس زمانے میں. تو اذان ہونے کے بعد کتاب لے کے مسجد میں پہنچ گئے, سنتیں پڑھی, جس جو وقت بچا کتاب کھول کر پڑھ رہے ہیں. اور میں اکیلا نہیں, ساری مسجد میں تمام طلبا کتابیں لے کر بجے پڑھنے آتے, سنتیں پڑھ کر ہر ایک کتاب کھول کر پڑھ رہا. اب نقشہ ہی بدل گیا. کسی طالب علم کے پاس درد اپنے کمرے میں کوئی کتاب ہی نہیں, سب کتابیں درد دار میں پڑھی. کتاب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نگران کے ڈر سے ہلتے ہو تم, بڑھتے بڑھتے کچھ نہیں. یہ میں آپ کو اتنی کہہ رہا, دارالعلوم دیوبند کی بھی صورت حال یہ ہو گئی ہے, اور وہاں بھی بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو کتابیں تو تمہاری سب یہاں پڑھی ہیں, تم کیا پڑھتے ہو؟ دیکھو طالب علم کے پڑھنے میں تین چیزیں ہیں, اگر وہ تین چیزیں حاصل ہیں تو طالب علم کا پڑھنا ہے, ورنہ پھر اس کا پڑھنا ہے. اور ہمارے ہندوستان نے تیسری قسم دی ہے پلنا, یہاں شاید وہ قسم نہ ہو. ہمارے یہاں بعض صوبے بہار مشرقی بھی اتنے غریب ہیں کہ کہا کر دو گھر کے گوبرزن داخل کر دو, کھائے گا روٹیاں کھائے. باپ ماں باپ کو بھی پڑھانا مقصود نہیں ہے, گھر میں کھانے کو نہیں, اس لیے مدرسے میں داخل کرتی. جیسے پلنے والے بھی ہمارے یہاں ہیں, یہاں شاید نہ ہو, شاید نہ ہو. طالب علم کے پڑھنے میں تین چیزیں, اگر وہ تین چیزیں حاصل ہیں تو وہ پڑھ رہا. پہلی چیز, آگے سبق دیکھ کر سبق میں جدرزہ میں جائے. جو طالب علم ہے آگے سبق دیکھے بغیر درسگاہ میں جاتا ہے, اس کی کتاب ہی درسگاہ میں پڑھی, ہاتھ ہلاتا ہلاتا درسگاہ میں پہنچ گئے, آگے جو سبق ہونا ہے وہ اس نے دیکھا ہی نہیں, تو وہ پڑھنے نہیں جا رہا, اپنے استاد صاحب کو پڑھانے جا رہا ہے. کیونکہ وہ جائے گا تو استاد صاحب مطالعہ کر کے پڑھانے آئیں گے, اور نہیں جائے گا تو کیا آئیں گے. ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں ایک حضرت تھے, ان کو شیخ الحدیث بننے کا بڑا شوق تھا, بڑے جوڑ توڑ کے ماہر تھے. یہ بڑے لوگ جانتے ہیں مگر میں نام نہیں لے رہا, جوڑ توڑ کے بڑے ماہر تھے. طلبا ان سے بخاری نہیں پڑھنا چاہتے, مطلب انہوں نے جوڑ توڑ کر کے اپنے نام بخاری لے کروا لی. مجھے طلبا نہیں چاہتے, تو طلبا نے آپس میں طے کیا کہ سب اپنے جانا ہی نہیں. اب وہ دعوتی جا کر بیٹھے, کوئی طالب علم ہے ہی
خاموش, ایک دیا
سائلنٹ اسٹرائک, کوئی ہے ہی نہیں, اٹھ کے چلے گئے. دوسرے وقت آئے کوئی نہیں, تیسرے وقت آئے کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے خود ہی بند سوال سے کہہ دیا کہ میں بخاری نہیں پڑھتا. پھر وہ مہا شریف صاحب کے پاس بخاری دے دی. اس قصے میں کیا میں سمجھاتا ہوں, طلبا آئیں گے تو استاد پڑھائے گا, ورنہ کیا پڑھائے گا. بس جو کتاب آگے مطالعہ کیے بغیر, آگے سبق دیکھے بغیر درسگاہ میں آتے ہیں, وہ تو استاد صاحب کو پڑھانے آتے ہیں, پڑھنے نہیں آتے. اگر وہ پڑھنے آتے تو آگے سبق دیکھ کر آتے. آگے سبق دیکھنا اور ہے اور سمجھنا اور ہے. سمجھنا ضروری نہیں, دیکھنا ضروری نہیں. دوسری چیز, سبق میں بیٹھو تو بات سمجھ کر اٹھو, کوئی بات بے سمجھے مت چھوڑو. جو شخص سمجھنے آیا تو کوئی خوشی نہیں, سبق میں نہیں آیا, سبق سمجھنے نہیں آیا تو کوئی غم نہیں. ایسے طالب علموں کو کبھی علم نہیں آتا, کیونکہ جب تم استاد کے سامنے بات سمجھ کر نہیں اٹھو گے تو پھر کس سے زندگی میں کس سے سمجھو گے؟ کالے بھوت سے سمجھو, کس سے سمجھو گے؟ جب طالب علم کے پڑھنے میں دوسری چیز یہ ہے کہ سبق میں جب شامل ہو تو سبق سمجھ کر اٹھے. کوئی بات نہ سمجھنا ہے تو استاد کی طرف رجوع کرے. سبق میں سوال کرنا ہے تو سبق میں سوال کرے. سبق میں نہ کر سکے کسی وجہ سے تو بعد میں جا کر رجوع کرے. بعد میں بھی نہ سمجھنے آئے تو ادارے میں جو بڑا ہے اس سے رجوع کرے. اوقا کلے بھی علم علیم. بہرحال سبق سمجھ کر چھوڑنا ہے, اور جو سبق سمجھ کر کے نہیں چھوڑتا ہے وہ پڑھ نہیں رہا, مدرسے میں پڑھا ہے. تیسری چیز, جو آپ نے پڑھا اس کو یاد کرو، خاندہ یاد کرو. اگر خاندہ یاد نہیں کرو گے تو پھر پڑھنے کی مثال ہاتھ میں سوراخ کر کے پانی پھر رہا. اب ڈالنے والا جتنا پانی ڈالتا ہے وہ سوراخ سے نیچے گیا. جو استاد سے پڑھا ہے تو ہفتے میں بھول گئے. خاندہ اگر یاد نہیں کرو گے تو جو استاد سے پڑھا تھا وہ تو ہفتے میں بھول گئے. سوراخ کر کے پانی پیا، استاد نے پڑھایا وہ نیچے گیا، منہ میں تو آیا ہی نہیں. تو خاندہ یاد کرنے کا ہے، ہاتھ میں سوراخ کر کے پانی پینے کا. ایک واقعہ سناؤں، شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے. دہلی کے حالات بہت بگڑ گئے، تو کسی نے شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت حالات بہت دیگر گون ہیں، راستے میں چلتے چلتے پولیس لوٹ لیتی، کیا بات ہے؟ تو حضرت نے فرمایا صاحب خدمت ڈھیلا ہے. صاحب خدمت یعنی ابدال، یہ جو عہدے ہیں خضر کتب غوث بدل ابدال، یہ سب قرون متوسطہ کے تصوف میں تھے، دیوبندی تصوف میں یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ بات میں کہہ رہا ہوں یہ سمجھتے ہوئے کہ حضرت مولانا رضا الحق صاحب دامت برکاتہم ناراض ہو جائیں گے، لیکن میں یہ بات کھل کر کہہ رہا ہوں کہ دیوبندی تصوف میں یہ باتیں نہیں ہیں، یہ تو قرون متوسطہ کے تصوف میں. اسی طرح سے تصور شیخ یہ بھی دیوبندی تصوف میں نہیں. حضرت گنگوہی نے تصوف کی تجدید کی ہے، حضرت تھانوی نے اس کی تکمیل کی ہے، اور وہ باتیں جو قرون اولا صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں احسان اور زہد سے پہچانی جاتی تھی وہی دیوبندی تصوف. اور بریلیوں کے پاس جو تصوف ہے وہ قرون متوسطہ کا تصوف. تو اس نے کہا کہ صاحب خدمت ڈھیلا ہے. شاہ صاحب نے فرمایا، اس نے پوچھا حضرت صاحب خدمت کون ہے؟ کہا وہ جامع مسجد پہ جو خربوزے بیچتا ہے وہ صاحب خدمت. تو اس نے کہا ٹیسٹ کریں کیسا ڈھیلا ہے. گیا، خربوزے میٹھے ہیں ٹھیک ہیں؟ اس نے کہا چک کے دیکھ لے. جو ابدال میں تو جھوٹ تھوڑے بولے، عام خربوزے بیچنے والا تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے. یہ خربوزے بیچنے والا سگا لگا رہا تھا، خربوزہ چینی سے میٹھا، خربوزہ چینی سے میٹھا. دیکھنے کا بھی بڑھیا خربوزہ خرید کر گھر لے گیا، کاٹا تو بالکل بھی تھا. تو لے کر آیا، کہاں خربوزہ میٹھا دیکھ چک. اس نے دیکھ کر کہا تو نے اس میں چینی ڈالی. اس نے کہا کہ چک لے. چکا تو یہ خربوزہ کاٹ کے چکھایا، ٹھیک نہیں. اس نے دوسرا کاٹ کے چکھایا، ٹھیک نہیں. سارے خربوزے کٹوا دیے، ابھی چل دیا خریدا نہیں. تو خربوزہ بیچنے والا کھڑا رہا، نے کچھ نہیں کہا. تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ سارے بھی خدمت ملا. تو سارے خربوزے کھڑے، کوئی بھی میٹھا نہیں نکلا. یہ تو گڑبڑ ہے، میرے کو کچھ نہیں بولا. خیر زمانہ آگے بڑھتا گیا، پھر دہلی کا نظام ٹائٹ ہو گیا. تو اس نے پھر حضرت شاہ صاحب سے پوچھا کہ حضرت تو نظام دہلی کا بہت اچھا ہے. تو حضرت نے فرمایا صاحب خدمت بدل گیا ہے، اب صاحب خدمت کڑک آیا ہے. تو اس نے کہا حضرت کون ہے؟ کہا وہ جامع مسجد میں جو مشکمے سے نمازیوں کو پانی پلاتا ہے وہ صاحب خدمت. پہلے یہ جب فری در مسجدوں میں کولر نہیں تھے تو اللہ کے نیک بندے دروازے پر مشک پانی بھر کر کھڑے ہو جاتے، زیادہ کو کتنی لاتے. اس نے سوچا کہ اس کو بھی ٹیسٹ کرنا چاہے کیسا کڑک ہے. تو نماز پڑھی، نماز پڑھ کے باہر نکلا، وہ نماز پانی پلا رہا تھا، کبھی پانی پلا اس نے گلے. تو اس نے ہاتھ یوں کر کے سوراخ کی، اور سوراخ کر کے پینے لگا, وہ پانی ڈالنے لگا, وہ نیچے جا رہا تو دو تین سیکنڈ تو اس نے پانی ڈالا, پھر مشق کا منہ الگ کر کے زور سے رپٹ مارا اور کہا خربوزے والا سمجھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا ہاتھوں میں سوراخ کر کے پانی پینے کی مثال اگر آپ خاندہ یاد نہیں کریں گے, خاندہ کیسے یاد کریں؟ خاندہ یاد کرنے کا اکابر کے زمانے سے صرف ایک طریقہ چلا آ رہا ہے, تکرار. کہ تکرار بھی رسم بن گئی, ایک طرح کا سبق ہو گیا. ایک طالب علم بیان کرے گا اور دس طالب علم سن رہے ہیں اخفش کی بکریاں. اخفش بڑا امام گزرا ہے, وہ جماعت میں ایک طالب علم تھا, اکیلا پڑھتا تھا. تکرار کس کے ساتھ کرے؟ اس کے گھر میں بکری بلی ہوئی تھی تو بکری کو سمجھاتا تھا. تو بکری تو بکری رہی اور اخفش امام بن گیا. تو وہ بکری بوزے اخفش کہلاتی, بوز فارسی میں بکری کو کہتے ہیں, بوزے اخفش, اخفش کی بکری. وہ تو بکری کی بکری رہی اور وہ اخفش امام بن گئے. تو ایک طالب علم مسئلہ بیان کر رہا ہے, دس بیس طالب علم سن رہے ہیں, یہ تکرار تھوڑی ہے, تو سبق ہے. تکرار یہ ہے کہ دو یا زیادہ زیادہ تین طالب علم کا ایک گروپ بنے. ایک درجے کی ایک کتاب اصل مختصر المعانی کا سبق تکرار کرے, دو سنیں. پھر دوسرا دوسری کتاب کا تکرار کرائے, یہ دو سنیں. پھر تیسرا تیسری کتاب کی تکرار کرائے, یہ دو سنیں. ہر طالب علم درجے کی ساری کتابوں کا تکرار کرائے, یہ تو اب ناممکن ہے. اب تو اتنی درجوں میں کتابیں ہیں کہ ان کو یاد کرنا ہی ناممکن ہے. اور پھر سونے پر سہاگا ہے کہ نیچے جتنا نیچے اترو گے اتنی زیادہ کتابیں ہوں گی. پہلے ایسا نہیں تھا, دو تین کتابیں ہی طلبا پڑھتے تھے, اسی پر آٹھ دن لگے رہتے تھے. تو ایک نے تکرار کرایا, دو نے سنا, دوسرے نے تکرار کرایا, دو نے سنا, تیسرے نے تکرار. تو ہر ایک کو تکرار کرانا, اگر ہر کتاب کی تکرار ہر ایک نہیں کراتا تو کتابیں منتخب کرو. تین کتاب کی تکرار یہ کرائے گا, اس لیے کرائے گا, تین بیٹھیں گے, دوسرے تین آ گئے, دوسرے تین آ گئے, سب تکرار کریں. خاندہ یاد کرنے کا یہ طریقہ تھا. دارالعلوم دیوبند کا جب قیام ہوا تو حضرت شیخ الہند سیاسی آدمی تھے, جنگ آزادی لڑ رہے تھے, اور حضرت دارالعلوم کے صدر مدرسین تھے. تو یہ انگریز گورنمنٹ تھی, انہوں نے یہ سمجھا کہ دارالعلوم دیوبند انگریزوں کی حکومت کے خلاف ہے اور وہ سیاسی جنگ لڑ رہا ہے, کیونکہ جو سیاسی جنگ لڑ رہا ہے وہ صدر مدرسین ہے. تو انہوں نے سی آئی ٹی بھیجا, بڑا آدمی, وہ آیا اور دارالعلوم میں کئی دن گھوما, جائزہ لیا اور پھر اس نے رپورٹ پیش کی. اور رپورٹ کہاں سے لیے ہے؟ اس میں ایک جملہ لکھا ہے اس نے کہ مدرسے کا پرنسپل مولوی احمد ہمارا آدمی. تو اس نے باتوں میں دھوکہ کھایا. اس نے ایک واقعہ لکھا ہے, لمبی رپورٹ وہ چھپی ہوئی. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ پر دو اندھے نابینا بیٹھ کر اکلے دس کی تکرار کر رہے. اکلے دس جنیٹری کی کتاب ہے جس سے یہ عمارتیں بنتی ہیں اور نقشے بنتے ہیں, اس کا نام اکلے دس ہے, جنیٹری کی کتاب ہے. دو نابینا بیٹھ کر تکرار کر رہے ہیں, وہ وہاں کھڑا ہوا ہے. نابینا کو کیا پتا کون کھڑا ہے, وہ دیکھتا رہا اور دونوں تکرار, ایک نے دوسرے کا ہاتھ پکڑ رکھا اور اس پر بتا رہا کہ دیکھو یہ مسلس ہے, دیکھو یہ قائم الزاویہ ہے, دیکھو یہ منحرف الزاویہ ہے. اتنے اندھے نے دوسرے کا اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اس کے اوپر لکیروں کے ذریعے سے سبق کچھ سمجھا رہا ہے. تو اس نے اپنے رپورٹ میں لکھا کہ میں نے عجیب حیرت, اندھے جنریٹری پڑھے ہیں,
انجینئر ہی پڑھے ہیں، اندھے انجینئر کیسے پڑھیں گے؟ وہ دو اندھے انجینئر نوکری میں پڑھتے تھے اور اس کی تکرار کر رہے تھے، ایک کا ہاتھ دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے نقشے بنا کر کے دکھا رہا تھا، سبق سمجھا رہا تھا، تو بڑا متعجب ہوا اور اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ دو اندھوں کو میں نے تکرار کر کے دیکھا. مجھے تو اس میں کیا بات ہوئی کہ شاندار تکرار دو ہے، اور اگر بڑا ہو تو تین کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ تکرار میں نہیں ہونے جائے، کیونکہ ہر ایک کو تکرار کرانی ہے، اس سے زیادہ ہوں گے تو کہتے وقت کہاں سے لائے. تو طالب علم کے پڑھنے میں یہ تین چیزیں اگر شامل ہے، آگے سبق دیکھ کر جانا، سبق سمجھ کر اٹھنا اور خامدہ یاد کرنا، اگر یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں تو تکرار تو پڑھ رہا ہے. یہ تین چیزیں نہیں پائی جا رہی تو مدرسے میں پڑھا رہا ہے، اساتذہ کو پڑھا رہا ہے، خود کچھ نہیں پڑھ رہا. تو قرآن کریم کہتا ہے پڑھ، تیرے پروردگار کے نام کی مدد لے، تیرے پروردگار کے نام کی. اس میں لفظ اسم زائد ہے، اسم السلام علیکما، اسم السلام علیکما، یہ مصرع قاضی بیضاوی نے استعمال کیا ہے. اسم السلام علیکما یعنی السلام علیکم، اس میں لفظ زائد ہے. اور زائد کیوں استعمال کیا ہے؟ پرانے زمانے میں بولنے کا یہی ادب تھا کہ ہم نے نواب صاحب کے دربار میں درخواست دی. نواب صاحب کو درخواست دیے نہیں کہتے، نواب صاحب کے دربار میں درخواست دی، نواب صاحب کی بارگاہ میں درخواست دی. بارگاہ، بوجھ رکھنے کی جگہ، جب سفر سے آتے ہیں رکشہ سے اتر کر سامان اتار کر شہر میں رکھتے ہیں، یہ گھر کا صحن بارگاہ ہے. تو یہ بولنے کا عادت تھا، نواب صاحب کو درخواست دی یہ نہیں بولتے، نواب صاحب کی بارگاہ میں درخواست دی، آنگن میں رکھی. یہ اس زمانے کا ادب ہے، اسم اور مسمى ایک ہوتے ہیں، اسم اور مسمى ایک ہوتے ہیں، مگر من کل وجہن ایک نہیں ہوتے. اگر من کل وجہن ایک ہوتے تو اس کا نام اسم اور اس کا نام مسمى کیوں ہوتا؟ بس ذرا سا فرق بھی ماننا پڑے. تو یہ کہنا کہ ہم نے اللہ سے عرض کیا، اللہ سے کہا نہیں، اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور میں عرضی کی، ایسا ہی یہ لفظ اسم پڑھا ہے، تیرے رب کے، تیرے پروردگار کے نام کی ہیلپ لے کر پڑھ. دیکھو کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے اللہ کے نام کی ہیلپ لینی ضروری نہیں ہے، جتنا بدمعاش طالب علم ہوگا اتنا زیادہ کامیاب ہوگا کالجوں میں یونیورسٹیوں میں. لیکن میرے بھائیوں، جن جس علم کو آپ مدارس عربیہ میں حاصل کرتے ہیں، یہ علم دین ہے، اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا علم ایک نور ہے، اور نور نافرمان عاصی گنہگار کو نہیں دیا جاتا. بس آپ کو اللہ کے طرف لو لگا دی، اللہ کے تیرے پروردگار کے نام کی مدد سے کہ لو لگائے رہو، جو تمہاری قسمت میں ہے ملے گا. لیکن جسے لو لگا رکھی ہے وہ اگر جماعت میں نکما طالب علم بھی ہوگا تو اس کے علم میں نور اللہ پیدا کریں گے تھوڑے سے علم میں، اور وہ مدرسے سے نکل کر وہ کارنامے انجام دیتا ہے کہ ہماری راڑ پر رک جاتی. اور شاندار طالب علم اول نمبر دارالعلوم دیوبند میں دورے میں آیا، اگلے سال جامعہ ملیہ میں داخلہ لیا، داڑھی بھی کٹا لی اور کوٹ پتلون پہنتا ہو گئے. کیوں؟ اس کے علم میں اللہ نے نور نہیں رکھا، ظاہر رکھی ظاہر میں سے اول نمبر آیا، مگر علم میں نور نہیں. اور اسے بعض طالب علم سے ہم کو زبردستی پاس کرتے ہیں، پاس ہونے کا قابل نہیں ہوتے، مگر وہ جب نکلتے تھے اور کسی علاقے میں کام شروع کرتے تھے اور ہمارا وہاں سے گزر ہوتا تھا تو ہم رال ٹپک جاتی تھی کہ کاش اللہ یہ کام ہم سے لیتے. ان بندوں کے، ان کو ذرا کے علم میں اللہ نے نور رکھا، چاہے وہ تھوڑا علم ہو مگر نور ہے، اور اس کے بعد چاہے بہت زیادہ علم ہو مگر اسے نور نہیں ہے تو اللہ نے کام نہیں لیا اسے. نور کس سے علم دین میں پیدا ہوتا ہے؟ علم دنیا کو نور کی ضرورت نہیں ہے، ڈگری چاہیے، نوکری شروع،
علم دین کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. علم چاہیے, چاہے تھوڑا بہت ہو مگر اس میں نور چاہیے. تو ان بندوں سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لیں گے. اور یہ علم دین میں نور کب پیدا ہوگا؟ جب آپ اللہ سے لو لگائے رہے. اس لیے فرمایا کہ پڑھ, تیرے پروردگار کے نام کی ہیلپ لے کر, مدد لے کر. پھر فرمایا تیرا پروردگار کون ہے جس نے تجھے پیدا کیا؟ نتھنگ سے تھنگ بنایا. حل اتا الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. ہم وجود میں آئے اس سے پہلے ہمارا کیا تذکرہ تھا کائنات میں؟ تو کوئی نہیں جانتا. جب زید کے گھر میں بیٹا عمر پیدا ہوا تو لوگوں نے چرچا شروع کیا, زید کے یہاں عمر بیٹا پیدا ہوا, زید کے عمر بیٹا. اب ہمارا چرچا شروع ہوا. اس سے پہلے تو ہمارا کائنات میں کوئی چرچا نہیں تھا. اس اللہ نے تجھے نتھنگ سے تھنگ بنایا, نیست سے ہسپ کیا, لاشے سے شے بنایا. تو جو نیست سے ہسپ کرتا ہے, نتھنگ سے تھنگ بنا سکتا ہے, تو وہ نا خاندہ کو عالم نہیں بنا سکتا. بے شک بنا سکتا ہے. جب نتھنگ کو وہ تھنگ بنا سکتا ہے, تو اگر تو جاہل ہے, نا خاندہ ہے, تو پڑھ, تجھے اللہ عالم بنائے. ان کے قدرت میں سب کچھ ہے. پڑھا بے رب کے اقرا بسم رب الذی خلق. کہ جب یہ مسئلہ آیا تو قرآن بات کو بڑھاتا ہے, متعلقات کو ذکر کرتا ہے. فرمایا تو جانتا ہے تجھے اللہ نے کس طرح نتھنگ سے تھنگ بنایا ہے, نیست سے ہست کیا ہے, بے جان مادے میں سات انقلابات کر کے تجھے انسان بنایا ہے. بے جان مادہ سات انقلابات, اس کا ذکر 18 پارے کے پہلے رکوع میں. ہر انسان بلکہ زمینی تمام مخلوقات مٹی سے پیدا ہوئی. ہم بھی مٹی سے پیدا ہوئے. کس طرح؟ مٹی سے غذائیں نکلی, انسان نے کھائی, پھر انسان کے بدن میں خون بنا. تو پہلا مرحلہ مٹی, دوسرا مرحلہ خون, پھر خون مادہ بنا, تیسرا مرحلہ. تینوں مرحلے بے جان ہیں. مادہ رہنے مادر میں پہنچا اور وہاں خون بستہ بنا, کلیجی پلی جیسی شکل اختیار ہو. کبھی دیکھا ہے تم نے کہ بالائی کلیجی بن جائے؟ اللہ تعالیٰ 40 دن میں ماں کے پیٹ میں بناتے ہیں. بالائی سمجھے مادہ. مسلم شریف ہم پڑھ رہے تھے, حضرت مولانا بشیر احمد خان صاحب کے, وہاں یہ مسئلہ آیا کہ منی پاک ہے یا نا پاک. اختلاف مسئلے, ظاہر مولانا حنفی تھے تو اپنے موقف کے دلائل پیش کر رہے تھے. ایک طالب علم شافعی تھا, وہ اپنے دلائل پیش کر رہا تھا, حضرت کے دلائل توڑ رہا تھا. ہمارے یہاں شافعی طالب علم بھی بہت ہوتے ہیں, یہاں بھی ہوتے ہیں. اور مکمل آزادی ہے, اپنے مذہب پر عمل کرو, اپنے مذہب کی بات کرو. وہ بحث کر رہا تھا, حضرت جواب دے رہے تھے, وہ بحث کر رہا تھا, حضرت جواب دے رہے تھے. جب تنگ آ گئے تو کہا اگر منی پاک ہے تو صبح فرائی کر کے ناشتہ کیا چپ ہو گیا. پھر وہ جو مادہ 40 دن میں کلیجی بن گیا, تلی جیسا بن گیا, وہ اور 40 دن کے بعد میں گوشت کی بوٹی بن گئی. کبھی دیکھا تم نے کہ کلیجی گوشت کی بوٹی بن جائے؟ یہ چھٹا مرحلہ آیا. پھر اس گوشت کی بوٹی میں سفید سفید دھاگے پیدا ہونے شروع ہوئے اور وہ بدن کی 360 ہڈیاں بن گئے. یہ چھٹا مرحلہ تبدیلی ہوئی. پھر تھوڑا بعد گوشت ہڈی بن گیا. گوشت ہڈی بنتا ہے, بن گیا, تو 360 ہڈیاں بنتی. پھر باقی جو گوشت بچا اسے اللہ نے ہڈیوں پر ڈیوائڈ کر دیا. گال پر زیادہ ہے, یہاں کم ہو گیا, انگلیوں پر کم ہے, کلائی پر زیادہ ہے، بازو پر زیادہ ہے، اور پیچھے تو دو تربوز لگا کہاں جاؤ بے تکلف تشریف رکھو، کہتے ہیں تشریف رکھیے تو کیا رکھتے ہو، تربوز ہی تو رکھتے ہو، تم انشأنا خلقنا آخر تبارک اللہ احسن الخالقین. یہ بے جان مادہ اس میں یہ سات تبدیلیاں کر کے اشرف المخلوقات انسان بنا دیے. تو اگر تو ناخواندہ ہے اور سات سال پڑھے گا تو عالم نہیں بنے گا. دیکھو نصاب ہے سات سال، تو سات سال پڑھ. جب ایک بے جان مادے کو سات مرحلوں سے گزار کر اللہ نے انسان بنایا تو تو ناخواندہ اگر سات سال محنت سے پڑھے گا ضرور تو جالی بنائے. بہرحال آیت میں بیچ کا مرحلہ دیا گیا، ادھر کے تین بھی مراد ہیں، ادھر کے تین بھی مراد ہیں. خلق الانسان من علق، انسان کو خون بستہ سے پیدا کیا، یہ بیچ کا مرحلہ ہے. ادھر تین مرحلے بھی مراد ہیں، ادھر تین مرحلے بھی مراد ہیں. کہ تجھے سات مرحلوں میں بے جان مادے کو سات مرحلوں میں چینج کر کے تجھے اجرک المخلوقات بنا دیا، لہذا تو اس کے تیرے اس پروردگار کے نام کی ہیلپ لے کر پڑھ، وہ سات سال محنت سے پڑھ، تجھے عالم بنا دے. اس سے معلوم ہوا میرے عزیزوں کہ پڑھنے سے علم آئے، وقت گزاری سے علم نہیں آئے. آج کل ہمارے طلبا کانوں کی عیاشی کرتے ہیں، آنکھوں کی محنت نہیں کرتے. یہ میں آپ کی بات نہیں کہتا، دارالعلوم دیوبند کی بات کہہ رہا ہوں، اور جو حال وہاں ہے وہ سب شاخوں کا بھی وہی حال ہوگا. سناؤ انہیں، سننے کے لیے تیار، آنکھوں سے پڑھنے کے لیے تیار نہیں، در کتابیں وہیں پڑھی. تو کانوں کی عیاشی کرتے ہیں، آنکھوں کی محنت نہیں کرتے. اور کانوں کی عیاشی سے اگر علم آتا تو سب سننے والوں کو، جاہلوں کو بھی علم آ جاتا. ارے علم کان سننے سے نہیں آتا، سننے کے بعد پڑھنا پڑتا ہے، آنکھوں کی محنت کرنی پڑتی ہے، تب علم آتا ہے. خیر چلو آگے، پھر دوسرا اقرا شروع ہو رہا ہے. اقرا وربک الاکرم، پڑھ. یہ دوسرا اقرا ہے، وہ ناخواندہ کا اقرا تھا، یہ خواندہ کا اقرا ہے. سات سال پڑھ کر کے تو خواندہ ہو گیا، اب پھر آگے دوسرا اقرا شروع کر. اقرا، اور تیرا پروردگار بڑا سخی داتا ہے. دیکھو انداز کیسا بدلا ہوا ہے، تیرا پروردگار بڑا سخی داتا ہے. تو جتنا مدرسے میں سے لے کر آیا یہ مت سمجھ کہ اللہ کے یہاں اتنا ہی علم ہے، تیرا پروردگار تو بڑا سخی داتا ہے. تو ہی ناداں چند کلیوں کی قناعت کر گئے، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی تھا. باغ میں گیا، کرتا باندھ کر پلہ بنایا اور پھول چن کر رکھے، پھول چن کر رکھے، پلہ بھر گیا تو آگے. تو شاعر نے کہا کہ تو ہی نادان چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں بڑا ٹوکرا رکھا تھا، اس میں پھول بھر کے تو لا سکتا تھا، مگر تو نہیں لایا، پلے میں تھوڑے سی کلیاں لے کر کے آ گئے. تو انسان پہلے اقرا سے جتنا علم آ گیا اسی پر قناعت کر کے بیٹھ گیا. ارے اللہ کا فضل تو بہت وسیع ہے، وہ تو بڑا سخی داتا ہے، تو دوسرا اقرا شروع تو کر. اقرا وربک الاکرم، مگر پہلے اقرا میں استاد کے سامنے زانوی ادب طے کرنا ہے. یہ دوسرے اقرا میں استاد کے سامنے زانوی ادب طے نہیں کرنا، بلکہ گزرے ہوئے لوگوں نے پین سے جو لکھا ہے ان کی کتابوں کا مطالعہ شروع کر. اللہ تعالیٰ پین کے ذریعے سے بھی سکھلاتے ہیں، الذی علم بالقلم. اب استاد کے سامنے ذاتی ادب طے نہیں کرنا. اب جب تو استعداد مدرسے سے لے کر آیا ہے اس استعداد سے پڑھنا شروع کر. پین کے ذریعے سے بھی اللہ ان کو سکھلاتے ہیں. کوئی کہے کہ میں تو فارغ ہو گیا. ارے فارغ تو بیت الخلا سے ہوتے ہیں. کہ میں تو فاضل دارالعلوم دیوبند. تو فاضل تو فضول سے بھی ہوتا ہے. فضول یعنی کچڑا. یہ کسی کو خیال آتا آ سکتا ہے تو آگے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم. اللہ نے سکھلایا پین کے ذریعے وہ باتیں سکھلائی جو وہ نہیں جانتا تھا مدرسے میں سے وہ پڑھ کر نہیں آیا. پین کے ذریعے سے جب اس نے مطالعہ شروع کیا تو وہ باتیں اللہ نے سکھلائی علم الانسان ما لم یعلم. پھر جب آدمی پڑھتے پڑھتے علامہ بن جاتا ہے بہت بڑا تو پھر وہ اس زام میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہم کیوں ڈنگرے نیست. ہمارے جیسا کوئی گدا نہیں ہے. تو آگے پھر میں کل یہ غرور تیرے اندر نہیں پیدا ہوئے ہونا چاہیے. ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنیٰ. انسان میں غرور آ جاتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اب کسی کا محتاج نہیں رہا. سب سے بڑا علامہ تو میں ہوں. اب کسی کو یہ غرور نہیں آنا چاہیے. اس لیے بات آگے بڑھائی کل ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنیٰ. اور یہی کس سبق تھا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر والے واقعے میں جو قرآن اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا انا عالم. سب سے بڑا عالم میں ہوں. اور صحیح فرمایا تھا. لیکن بات صحیح باتیں بھی ناپسندیدہ ہوتی اللہ کو پسند نہیں آئی تو کہا جاؤ ہمارے بندے کے پاس جاؤ تم سے زیادہ علم ہے اس کے پاس. بہرحال کسی مرحلے میں انسان میں غرور نہیں آنا چاہیے. اب سمجھو کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں ضرورت کی سب باتیں پڑھا دی جاتی ہیں. اب جب آپ ڈگری دے کر نکلے تو کچھ پڑھنے کا نہیں رہا. جاؤ نوکری شروع کرو. دنیا کا علم محدود ہے. جو جاب آگے کرنا ہے اس کا ضروری علم سارا کالج میں پڑھا دیا جاتا ہے. مگر میرے عزیزوں مدرسوں کی صورتحال یہ نہیں ہے. مدرسوں میں جو علم پڑھایا جاتا ہے وہ مادی علوم نہیں ہے مانوی علوم ہے. اور مانوی علوم اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت کی نہایت نہیں ہے. بس علوم دینیا کی بھی کوئی نہایت نہیں ہے. یہ بحر ناپیدا کنار ہے. ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ ہی نظر نہیں آتا. بس مدارس عربیہ میں اس تعداد بنائی جاتی ہے ایبلٹی پیدا کی جاتی ہے کہ آگے وہ مطالعے سے علم حاصل کرے. اگر اس تعداد بن گئی تو آگے مطالعہ دن بدن مطالعہ کرتے کرتے بڑے سے بڑا علامہ بن سکتا ہے. اور اگر اس تعداد نہیں پیدا ہوئی تو وقت گزاری کی اس نے آگے کیا مطالعہ کرے گا سمجھ نہیں آتا. بہرحال مدارس اسلامیہ میں علم حاصل کرنے کی اس تعداد بنائی جاتی ہے. اسی لیے ہمارے نصاب میں شروع کا آدھا علوم عالیہ ہے اور آخر کا آدھا دراسات اولیہ ہے. یہ جو شروع کا آدھا ہے اس میں احسن فن احسن بہتر سے بہتر کتاب میں وجود میں آئے تبدیلی کرو. لیکن نصف آخر جو نصاب ہے وہ استعداد سازی کے لیے. اس میں اگر تم تبدیلی کر کے آسان آسان کتابیں رکھو گے تو مدارس کا مقصد ٹھوس. اکابر نے وہ کتابیں رکھی تھی جسے ٹھوس استعداد بن گئی. آج کل بڑی زور کی آواز اٹھتی ہے نصاب میں تبدیلی کرو نصاب میں تبدیلی کرو. یہ آواز کون اٹھاتے ہیں؟ علی گڑھ والے اٹھاتے ہیں ایجوکیٹڈ دانشور یا پھر ندوا والے اٹھاتے ہیں؟ علی گڑھ والوں کو کیا لینا ہے ہمارے مدرسوں کے نصاب سے؟ مضامین وہ لکھتے ہیں جو مدرسوں کا نصاب بدلو. ارے تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟
ہمارے مدرسوں کے حوالے ہم جانیں. ندوا والوں کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ تو دین فہمی کا نصاب ہی ان کے یہاں نہیں ہے. ان کے آج تک شیخ الحدیث حوالے یا پڑا ہوا جاتا وہ 125 سال میں اپنے ادارے سے ایک شیخ الحدیث نہیں پیدا کر رہے. تو ان کو دین فہمی سے مطلب ہی نہیں. وہ تو طالب علم کی ساری ضروریات پڑھا دینا چاہتے. اب زمانہ بدلنے کے ساتھ ضروریات بدلتی ہیں تو نصاب بھی بدلے گا. بدلو. ہمارا نصاب تو استعداد پڑھنے اور پیدا کرنے والا نصاب ہے اور اس میں کوئی چیلنجنگ نہیں آتی. جو ماضی میں نصاب تھا جس سے استعداد بنتی تھی اسی نصاب سے آج استعداد بنی. اور استعداد بنی تو اب دوسرا اقرا آپ شروع کر کے علم حاصل کر سکے. علم تو اس کے بعد ہے. یہ میں نے ان آیات کریمہ کا ترجمہ کیا اور آپ کو سمجھایا. اس وقت فضلاء کی تعداد کثیر جدا ہو گئی. صرف انڈیا میں سے 5000 مدرسوں سے علماء نکلتے ہیں مگر وہ عین کے ساتھ نہیں حمزہ کے ساتھ علماء نکلتے ہیں. پورے ہندوستان میں سے ڈالوں اساتذہ ڈھونڈ رہا ہے کوئی استاد ڈالوں کے قابل ہے ہی. جب تنگ آ گئے تو اب انٹرویو لے کر کے ابتدائی عربی میں تفرور کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ اوپر بڑھاتے ہیں. اوپر کے درجوں کا کوئی استاد ہی پورے ملک میں نہیں رہا. چند ہیں وہ اپنی اپنی جگہ سیٹ ہیں وہاں سے چھوڑ کر نہیں آنا چاہتے. یہ ڈیجادے کار کا فقدان کیوں ہے؟ اس لیے فقدان ہے کہ دوسرا اقرا لوگ شروع ہی نہیں کرتے. جب پہلا ہی اقرا شروع نہیں کیا کتابیں وہیں پڑھی ہے اور کانوں کی عیاشی کی ہے آنکھوں کی محنت بھی نہیں کی تو مدرسے سے نکلنے کے بعد میں دوسری محنت دوسرا اقرا کیا شروع کریں گے؟ اس لیے فقدان ہے. ورنہ اگر فضلاء دوسرا اقرا شروع کر دیں تو میں طالب علموں کو جب رخصت کرتا ہوں دورے کے تو آخری نصیحتوں میں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے علم دین پڑھ لیا تو یہ خام خیالی. دارالعلوم دیوبند نے تو آپ کو اندر ایبیلٹی پیدا کی استعداد پیدا کی ہے. اب آپ علم دین حاصل کرنا چاہیں تو اگلے اقرا سے اگلے مطالعے سے حاصل کریں. اور ذہین طالب علم 10 سال، متوسط طالب علم 15 سال، کمزور طالب علم 20 سال. یہ کون ذہین ادنا اوسط کون جن کی استعداد پیدا ہوئی ہے؟ اور جو مدرسے سے نکلے ان میں مطالعے کی استعداد ہی پیدا نہیں ہوئی ان کو تو ایک طرف کرو. جن میں مطالعے کی استعداد پیدا ہو گئی ہے وہ اگر ذہین ہے تو 10 سال، متوسط ہے تو 15 سال، معمولی ہے تو 20 سال. کتابوں کا کیڑا بنا رہے گا تب علم آنا شروع ہو. یہ میں سمجھا کر ان کو بھیجتا ہوں کہ تم یہ سمجھو کہ ہم عالم بن گئے. نہیں، عالم بننے کی استعداد ہم نے تمہارے اندر پیدا کر دی. اب جاؤ پڑھو. عالم بننا تو 10 سال کے بعد علم آنا شروع ہوگا، 15 سال کے بعد علم آنا شروع ہوگا، 20 سال کے بعد علم آنا شروع ہوگا. اور جب علم آنا شروع ہوگا تو تمہیں خود احساس ہوگا کہ ہمیں اب کچھ آ رہا ہے. تو میرے عزیزو یہ راستہ تو اتنا لانگ وے ہے، اتنا جلدی سے عالم بننا اور عالم کبیر بننا ممکن نہیں ہے. ہاں، جزیرۃ العرب میں سعودیہ میں ایک بڑے عالم ہیں عائم قرنی، وہ دیوبند آئے تھے ہندوستان کے اور مدارس میں گئے تھے تو گجرات کے ایک مدرسے میں گئے تو طلبا نے لائن لگا کر کے استقبال کیا. یہ غلط طریقہ ہے. یہ جو آنے والے مہمان کا طلبا دو لائنیں لگائیں گے اور استقبال کریں گے یہ غلط طریقہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ عالم کے پیچھے عوام کا چلنا عالم کے لیے فتنہ ہے، عوام کے لیے ذلت ہے. حضرت ابن مسعود کا ارشاد ہے کہ عالم کے پیچھے
عوام کا چلنا عالم کے لیے فتنہ ہے اور عوام کے لیے ذلت ہے. بس آنے والے مہمان کے لیے دو رویا کھڑے ہیں استقبال کر رہے ہیں, یہ آنے والے مہمان کے لیے فتنہ ہے اور طلبا کے لیے ذلت ہے. اس لیے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ہم جب طالب علم تھے تو حضرت حکیم الاسلام دو دو تین تین مہینے کا سفر کر کے آتے تھے تو طلبا دار الاقامہ والے طلبا کو سب کھڑے کر کے استقبال کرواتے تھے, میں کبھی نہیں کھڑا ہوتا, میری غیر گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں سڑک پر کھڑا ہوں, میں نہیں کرتا. یہ طلبا کے لیے ذمت ہے اور آنے والے عالم کے لیے کتنا ہے, اس لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کرنے کا. اسی طریقے پر یہ جو ہمارے یہاں رسم ہے کسی بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا تو مدرسہ ایک دن کی چھٹی, یہ بھی غلط طریقہ ہے. جب انتقال ہو گئے ایک دن کی پڑھنے کی چھٹی ہے تو نماز کی بھی چھٹی کر دو, نمازیں بھی مت پڑھو. یہ نمازیں تو پڑھنی ہے کہ وہ عبادت ہے, تو یہ عید میں دین پڑھنا بھی تو عبادت ہے, پھر پڑھنے کی کیوں چھٹی ہو رہی ہے؟ ہاں اتنا آپ کر سکتے ہو کہ صبح یا شام عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے مجلس ہوئی, اس میں کچھ پڑھا کلمہ قرآن عیسیٰ علیہ ثواب کیا, اتنی دیر اسباب بند رہی, چھٹی نہیں, عیسیٰ علیہ ثواب پورے ہو گئے, جاؤ اپنے اپنے اسباب میں سب شروع کرو. پہلے یہ بھی طریقہ تھا, چھٹی کی جاتی اور کئی کئی دن کی چھٹی کی جاتی. میں جب سے صدر مدرس بنا میں نے بند کر دی, چھٹی نہیں ہوگی, کوئی بھی مر جائے چھٹی نہیں ہوگی. عیسیٰ علیہ ثواب لے اکٹھا ہو پڑھو, سبق بند ہے سب کچھ کرو, عیسیٰ علیہ ثواب کر کے اٹھو حضر اسباب میں جا کے پڑھنا شروع کرو. چھٹی کس بات کی؟ پڑھنا تو عبادت ہے, تو کیا کسی کے مرنے کی وجہ سے عبادت موقف ہو جائے گی, نمازیں بند کر دی جائے؟ تو میرے عزیزو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری جو مدارس اسلامیہ میں جو علم دین پڑھایا جاتا ہے تو مانوی علم ہے, اللہ کا علم ہے, اور اللہ کا علم بے نہایت ہے, تو یہ علم دین بھی بے نہایت ہے. کالج اور یونیورسٹی میں مادی علوم پڑھایا جاتا ہے, وہ اللہ کی صفت نہیں ہے, وہ مادی علوم ہے, وہ ضرورت کا پڑھا دیا, نکلو جا کے نوکری کرو. ہمارے مدرسوں کی صورت حال یہ نہیں ہے. یہ تو اس کے بعد پھر دوسرا اقرا شروع کرنا پڑے گا, اور اب لوگ دوسرا اقرا شروع نہیں کرتے, اس کی وجہ سے رجال کار کا فقدان ہو. کوانٹیٹی بڑھ گئی, ہزاروں آدمی, اور کوالٹی کا کیا حال ہے؟ آئس کرنی گجرات کے ایک مدرسے میں گئے تو طلبا نے کھڑے ہو کر استقبال کیا تو نعرہ لگایا, تو وہ نعرہ انہوں نے ایک مضمون لکھا, بڑا عجیب ہے, آئس کرنے بڑا عجیب ہے, اس نے مضمون لکھا اور اس مضمون میں لکھا کہ ایک مدرسے میں ہم گئے, وہ مدرسے کا نام بھی تو ظاہر نہیں کیا مگر اس انداز سے لکھا ہے تو پتہ چل جاتا کون سا مدرسہ. تو طلبا نے نعرہ لگایا مرحبا مرحبا, ہائے ہوس سے لکھا, اس نے باقاعدہ ہائے ہوس سے لکھا, اور پھر بین الاقوامی بڑی ہاتھ سے بھی لکھا کہ طلبا نعرہ لگا رہے تھے مرحبا مرحبا بالعلماء الکرام, علماء حمزہ سے لکھا, اور پھر بین الاقوامی ان سے بھی لکھا. کہا مدرسوں کا یہ حال ہے کہ ان کو حروف کے مخارج بھی نہیں معلوم. اب مرحبا کو چھوٹی ہاتھ سے نعرہ لگ رہا ہے, علماء جو ہے حمزہ سے علماء بن رہے ہیں, تو آج کل سب ایسے ہی علماء ہیں. عالم اور علماء بننا بڑا مشکل کام ہے. آخر دعوانا الحمدللہ
مسئلہ لوگوں میں کا ہے, یہ جو تقریر کرنے والے کہہ رہے ہیں درود شریف پڑھو, تو دعا کے آدھار میں جو پہلے ہم سے ابھی درود شریف صرف درود شریف کیوں پڑھوا سکتا, تو میں نے کہا یہ رسم پڑھو. صحیح بات تو یہ ہے کہ دعا ہم سے اس کے بعد درود سے پھر دو, اور ایک رسم پڑھو گی تو درود شریف پڑھو, یوں کہتے ہیں ایک رسم ہے صحیح نہیں. اللہ کے رسم کے رسم ہمارا سب جی مہانگا سیم ہمارا آج سے اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك كما أنت أثنيت على نفسك. اللهم يا رب العالمين تب علينا وكرم الله. یا الہ العالمین ہماری نیکیوں میں برکت پیدا کرنا، یا اللہ ہمارے حسنات میں اضافہ کرنا. اے میرے مولا، اس ادارے کو اور اس ملک کے تمام اداروں کو اور دنیا کے تمام دینی اداروں کو قبول
کرنا،
ترقی عطا کرنا، ان میں پڑھنے والوں کو علم نافع عمل صالح عطا کرنا. اے اللہ، ہم آپ سے وہ علم مانگتے ہیں جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے سود مند ہو. اے میرے مولا، ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو. یا اللہ، ہمیں ایسی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں مفید ہو. یا اللہ، ہم دجال کے فتنے سے بنا چاہتے ہیں، قبر کے فتنے سے بنا چاہتے ہیں، علم غیر ناصر سے بنا چاہتے ہیں، عمل غیر مقبول سے بنا چاہتے ہیں. اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی آخرت میں بھی بھلائی اور ہمیں یعنی من کے عذاب سے
بھلائی.
اللہ، ان طلبا کو جو دورے میں پڑھ رہے ہیں یا نیچے کے درجات میں پڑھ رہے ہیں، میرے مولا ان کو قبول کرنا، ان کے علموں میں برکت عطا کرنا. یا اللہ، ان کو پہلے اقرا کی بھی توفیق عطا کرنا اور یہاں سے نکلنے کے بعد دوسرا اقرا شروع کرنے کی بھی توفیق عطا کرنا. اے میرے مولا، ہماری مقدر فرما، ہمارے ماں باپ کی مقدر فرما اور تمام مسلمان مردوں جو مسلمان.
آمین.